قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ بائبل مقدس میں انسانی تاریخ آدم اور حوا کے ساتھ شروع ہوتی ہے۔ خدا کو یہ پسند نہیں آیا کہ وہ اکیلے ہوں، بالخصوص آدم کا اکیلا رہنا اسے اچھا نہ لگا، اس کی ماں نے ایک مددگار بنایا اور پھر اس کو برکت دی کہ بڑو پھلو پھولو، زمین کو معمور و محکوم کرو، یعنی یہ خاندان کی صورت میں تم آباد رہو۔ پہلا ہی خاندان، پہلا ہی گھرانہ جو بائبل میں ہمیں نظر آتا ہے، جو انسانی تاریخ میں پہلی فیملی، پہلا خاندان ہے، اس کے حالات کچھ اچھے نہیں دکھتے۔ جب گناہ ہو جاتا ہے، خدا پوچھتا ہے آدم تو نے کھایا، تو فوراً سے ایک دوسرے پہ الزام شروع ہو گئے، اور پھر اولاد میں ایسی ایک رنجش پیدا ہو گئی، اختلاف آ گیا کہ بڑے نے چھوٹے کو قتل ہی کر دیا، مار ہی دیا۔ سو شروع ہی سے ہیومن فیملی، انسانی خاندان، انسانی خاندان کی زندگی کوئی بہت خوشگوار نہیں نظر آتی۔ لیکن یہ ایوب کی کتاب کا پہلا باب اور پہلی پانچ آیات ایک ایسے خاندان کی تصویر پیش کرتے ہیں کہ جو خاندان آپس میں بہت خوش ہے۔ عام طور پہ ہم کہتے ہیں جہاں گھر میں دو برتن ہوں گے وہ ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے، آواز پیدا ہوگی، تو ہم تو انسان ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ خاندان کس قدر خوبصورت دکھائی دیتا ہے، میاں بیوی ہیں اور سات بیٹے اور تین بیٹیاں ہیں، 12 لوگ ایک گھر میں۔ خوشحال ہے کہ ہر ایک کا اپنا اپنا گھر بھی ہے، لیکن ہر کوئی اپنے اپنے گھر کو اپنا اپنا کر کے استعمال نہیں کر رہا، ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں، آؤ میرے گھر میں آؤ، اور پھر اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ ان کا رشتہ قائم ہے کہ سب باری باری ایک دوسرے کی طرف جاتے ہیں اور محبت ہے ان میں، اختلاف نہیں نظر آتا۔ اور وہ اپنے ماں باپ کے بھی تابع ہیں، باپ بڑی ذمہ داری انجام دیتا ہے، ان کے بارے میں فکر مند ہے، ان کے لیے قربانی چڑھاتا ہے کہیں انہوں نے خطا نہ کی ہو، اور وہ خود ایسا ہے کہ بائبل میں کسی اور شخص کے لیے ایسے الفاظ نہیں لکھے، ایوب کے لیے جو لکھے ہیں پہلی آیت، کہ وہ شخص کامل اور راست باز تھا اور خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا۔ ان خوبیوں کی بنا پر وہ خاندان ایک زبردست مثالی شاندار خاندان ہے، اکٹھے رہتے ہیں، اپنے اپنے گھر ہیں، لیکن ان میں ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں کہ تم بھی میرے گھر آؤ، میرا گھر تمہارے لیے بند نہیں ہے۔ کوئی ایسا نہیں جو کہتا ہے میں نے اس کے گھر نہیں جانا، اگر وہ آئے گا میرے گھر میں تو وہ ناراض ہو جائے گا، ان کو یہ ٹینشن نہیں تھی۔ ہوتا نا ہمارے ہاں شادیوں میں اکثر ہوتا ہے، اچھا جی پھر وہ دعوت دینی ہے تو پھر ساڈے لو نہ ہی سمجھو، اگر وہ شخص آئے گا آپ کے گھر میں تو اس کے ہوتے ہوئے ہم نہیں آنے والے، ہم دونوں میں سے ایک کو چن لو، کس کو چننا ہے، یہ ہمارے عام روایت ہے۔ لیکن اس خاندان میں یہ محبت ہے، ایک دوسرے کی طرف برابر آنا جانا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ضیافت کرنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اپنی نعمتیں بانٹی ہوئی ہیں، ایسا خوبصورت خاندان ہے۔ اور ان میں باپ نے یہ روایت قائم کر رکھی ہے کہ وہ خدا کو نہیں بھولتا اور نہ اولاد کو بھولنے دیتا۔ یہ ایک زبردست مسیحی خاندان کی طرف ہماری توجہ دلاتا ہے، یہ گھرانہ ہمیں کیسا ہونا چاہیے۔ سو آج ہم سیکھنا شروع کریں گے بائبل مقدس کی روشنی میں مسیحی خاندانی زندگی۔ بائبل میں جو تعلیم مسیحی خاندانی زندگی کی بابت ہے، بائبلیکل ٹیچنگز آن دا کرسچن فیملی لائف، سو پہلے کچھ ہم غور کریں گے A family according to the Bible. Bible مقدس کے مطابق ایک خاندان کیا ہے ہمیں پتا ہونا چاہیے. خاندان کسے کہتے ہیں, اس میں کون کون شامل ہے. بائبل کی روشنی میں میاں اور بیوی مل کر ایک خاندان ہے, شوہر اور بیوی, ہسبینڈ اور وائف, دو لوگ میاں اور بیوی ایک خاندان ہے, پورا گھرانہ ہی ہے. اولاد اس خاندان میں توسیع ہے, اضافہ ہے, خدا کی طرف سے ایکسٹینشن ہے, خدا کی طرف سے برکت ہے. میاں اور بیوی پورا خاندان ہے خدا کی نظر میں, اور جب ان کے ساتھ اولاد شامل ہوتی ہے تو وہ بھی اس میں خاندان کا حصہ بنتے ہیں. ماں باپ اور اولاد, اس میں بیٹے اور بیٹیاں دونوں شامل ہیں, وہ مل کر ایک خاندان ہے. ماں باپ اور اولاد, اور پھر والدین, اولاد, اور پھر ان کے جیون ساتھی. جیسے ماں باپ بزرگ ہو جاتے ہیں, ان کی اولاد جوان ہو جاتی ہے, وہ ان کی شادی کر دیتے ہیں, اور جو اولاد کا جیون ساتھی ہے وہ بھی آپ کے خاندان کا حصہ ہے. ایک بڑی پرابلم ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے, ساس اور سسر جب فون کریں گے اپنے بیٹے کو تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ بہو سے پرہیز کر کے بات کی جائے, اس کو نہ پتا چلنے دیں کہ ہم اپنے بیٹے سے کیا بات کر رہے ہیں. یہ بات اس کو نہ بتانا, یہ ہماری گھر کی بات ہے, یہ ہماری بات ہے, ہماری پریشانی ہے, یہ اس کو نہ بتانا کہ ہم اس پریشانی سے گزر رہے ہیں, یہ رسوائی والی بات ہے. وہ سن لے گی تو کیا کہے گی, وہ آپ کے خاندان کا حصہ ہے. بہو کو اپنے خاندان کا حصہ سمجھیں, وہ آپ کے گھرانے میں شامل ہے. نوح اور اس کی بیوی, اور اس کے کتنے بیٹے تھے, تین, سم, ہام اور یافت, اور ان کی آگے تین بیویاں. خدا نے انہیں گھرانہ کہا, ایک گھرانہ ہے, ایک فیملی ہے, ایک خاندان ہے, وہ آٹھ جانے, وہ ایک گھرانہ ہے. سو بہو کو خاندان کا حصہ سمجھے. ماں باپ, اولاد اور اولاد کا جیون ساتھی, یہ سب مل کر ایک گھرانہ ہے. اور پھر آگے جو اولاد پیدا ہوتی ہے, پوتے پوتیاں, وہ بھی گھرانے میں شامل ہو جاتے ہیں. یعقوب کے بارے میں لکھا ہے, اس کا سارا گھرانہ, یعنی اس کے 12 بیٹے تھے اور ان کی آگے اولادیں تھیں, وہ ان کو ایک خاندان کہا گیا, یعقوب کا گھرانہ کہا گیا. سو ماں باپ, بیٹے اور بہویں, اور پھر آگے ان کی اولاد, پوتے پوتیاں, یہ سب مل کر ایک خاندان ہے. اب اس خاندان کا سب سے اعلی سربراہ, دا سپریم ہیڈ آف دا فیملی, خدا ہے. زمین کا ہر ایک خاندان اس سے نامزد ہے, یعنی خدا کا نام اس پر ہے. جب ہمیں دعا کرنے کے لیے سکھایا گیا, یسوع نے دعا کرنا سکھایا تو کیا کہا, اے ہمارے باپ. میں دعا کروں گا تو خدا کو کیا کہوں گا, دادا, باپ. میرے بچے دعا کریں گے تو کیا کہیں گے, دادا, باپ. ان کے بچے دعا کریں گے, میں تو خدا کو باپ کہتا ہوں تو میرے بچوں کا کیا لگا, وہ جو میرا باپ ہے وہ میرے بچوں کا کیا لگا. لیکن ان کو دادا کہنا سکھایا نہیں گیا, ان کو کہا گیا وہ تمہارا بھی باپ ہے. یعنی جب ہم خدا کے خاندان میں آتے ہیں تو ہم 10 پیڑیاں پہلے بھی جو شخص ہے وہ بھی اسے باپ کہتا ہے, اور 10 پیڑیاں بعد بھی آنے والے بھی اسے باپ کہیں گے. ان میں دادا, پر دادا, اور اس سے آگے گریٹ 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 گرینڈ فادر والا کوئی کانسیپٹ نہیں, وہ سب کا باپ ہے. اور سب کا باپ ہوتے ہوئے سب اس کی یکساں اولاد ہیں, وہ ہر ایک خاندان کا سپریم ہیڈ ہے, اعلی ترین سربراہ ہے. خدا خالق ہونے کی وجہ سے اور یسوع مسیح کی وجہ سے, کیونکہ یسوع کی وجہ سے ہمیں یہ حق ملا ہے کہ ہم اسے باپ کہہ کے پکار سکیں. جب ہم سب اسے باپ کہتے ہیں تو وہ ہمارے باپ کا بھی باپ ہے. हम मजाक में कहते रहे तेरे बाप का भी बाप, वो हमारे बाप का भी बाप है, सो वो सबका बाप है, हर एक घराने का वो सुप्रीम हेड है, आला तरीन सरबराह है। और जमीन पर जिस्मानी हालत में जो खानदान आबाद है जिस्मानी तौर पर, उनमें बाप फादर या हस्बैंड शौहर वो खानदान का सरबराह है। ये खुदा का पैटर्न है, शौहर या बाप, खुदा ने ये पैटर्न बनाया है और इसको हम मैं और आप आपने नहीं बनाया और ना हम इसे तब्दील कर सकते हैं। हर एक खानदान में खुदा आला तरीन सरबराह है, सुप्रीम हेड है, लेकिन जिस्मानी तौर पर जमीनी तौर पर जो शौहर है या बाप है वो हेड है, वो सरबराह है खानदान का। और इसमें किसी को तब्दील करने की, इसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। इसमें खवातीन की कमी, उनको कमतर नहीं बनाया गया, मां का दर्जा कम नहीं किया गया, बीवी का दर्जा कम नहीं किया गया, लेकिन खुदा ने पैटर्न यह बनाया है। खुदा का कलाम यह सिखाता है, आदम पहले है फिर हव्वा बनी, औरत का सर मर्द है और औरत को खुदा ने हुक्म दिया है कि अपने शौहर के ताबे रहे जैसे खुदावंद के। सो ये खुदा का पैटर्न है कि शौहर और बाप खानदान का सरबराह है, हेड है। और जहां बाप नहीं रहता या शौहर नहीं होता, गैर हाजिर हो गया, वो इस दुनिया में नहीं है या किसी सबब से वो उस घर की चार दीवारी में मौजूद नहीं है, जैसे आप में से बथेरे बाप और शौहर बहरेन में हैं और आपके बीवियां आपके खानदान के लोग पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में हैं, वहां वो आपसे अलग रह रहे हैं, आप जिस्मानी तौर पर वहां मौजूद नहीं, गैर हाजिर हैं, या कई खानदान ऐसे हैं जिनमें शौहर या बाप की वफात हो गई है, उस हालत में मां या बीवी वो सरबराह की जगह ले लेती है। रूत की किताब में नौमी, उसका शौहर भी मर गया, दोनों बेटे भी मर गए, दो बहुएं हैं, वो उनके बारे में फैसला करती है, वो लीड करती है, वो खानदान की सरबराह बनती है, वो मामलात को खुद अपने हाथ में लेती है, वो मर्दों से बात करती है, वो जाके फाटक पे डील करती है, वो अपने अपनी बहुओं के लिए अच्छा सोचती है। रूत के साथ जो उसने उसका बर्ताव रहा और जो वापस अपने मुल्क में आकर उसकी एक्टिविटीज रही, रूत की किताब पढ़िए, वहां पर ये एक मां होते हुए, एक औरत होते हुए वो अपने खानदान का नाम कायम रखने के लिए पूरा लीडिंग रोल प्ले करती है, सरबराही करती है। और एलिया नबी के जमाने में जब उसको कहत के वक्त भेजा गया सारपत में एक बेवा के पास, उसका एक लड़का भी है वहां, मां जो बेवा है वो अपने बच्चे के लिए, अपने लिए वो निकलती है लकड़ियां चुनने के लिए। वो एलिया नबी को बताती है कि मैं लकड़ियां चुन रही हूं, थोड़ी सी जाकर रोटी पकाऊंगी। वो सरबराह बन जाती है क्योंकि उसका शौहर उसके सर पे नहीं है, वो निकलती है, वो सरबराह के तौर पे फैसले करती, कदम उठाती है और लीड करती है। जहां बाप या शौहर मौजूद हैं वहां बाप या शौहर सरबराह है, और जहां वो गैर हाजिर हैं या उनका वजूद इस जमीन पर कायम नहीं रहा, तो वहां औरत को खुदा ने इख्तियार दिया है कि वो लीड करे। खुदा ना करे कि किसी औरत की जिंदगी में ऐसा वक्त आए कि उसका शौहर उसके सर पे ना रहे, लेकिन अगर कभी ऐसी जिंदगी में ऐसे हालात आ जाते हैं तो औरत को अपने आप को कमतर समझकर अपने आप को बंद नहीं कर लेना चाहिए। ये दो मिसालें बाइबल में ऐसी हैं कि जहां औरतें खुद अपने अपने घराने की, अपने खानदान के नाम के लिए और उनके जिंदगी के लिए आगे निकलती हैं, घरों से निकलती हैं, काम करती हैं, मेहनत करती, लोगों से बात करती हैं, शर्मा के झिझक के अंदर नहीं बैठी रहती, سو اگر کبھی عورت کو یہ ذمہ داری اٹھانی پڑے سربراہ کے طور پر تو وہ دلیری سے کام کرے اور جرت کرے. خدا نے اسے وہ فرض سونپ دیا ہے, وہ مقام دے دیا ہے کہ وہ لیڈ کرے, وہ ہیڈ بنے. اب جب ہم نے خاندان کے بارے میں جان لیا کہ خاندان میں کون کون لوگ شامل ہیں, ماں باپ ہیں یعنی میاں بیوی اور ان کی اولاد, بہویں, پوتے پوتیاں, یہ سب ایک خاندان ہیں. اور بائبل یہ بتاتی ہے کہ جب آپ اپنی اولاد کی شادی کر دیتے ہیں تو ان کو الگ رہنے کے لیے ان کو موقع دیں, ان کو اجازت دیں کہ بیٹا آپ اپنی زندگی جیو. یسوع مسیح نے بھی اس بات کو دہرایا کہ مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی کے ساتھ ملا رہے گا. اور اس میں پہلے بھی تعلیم دے چکا ہوں کہ یہ چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ آج سے تم فارغ ہو, تم مرو, تم جیو, میں صرف اپنی بیوی کا ہوں. نہیں, ذمہ داریاں ان کی پوری کرنی واجب ہیں, لیکن بطور میاں بیوی وہ ایک الگ یونٹ, ایک الگ خاندان بن جاتے ہیں. انہیں اپنے زندگی میں فیصلے کرنے کا پورا اختیار ہے کہ وہ اپنے لیے, اپنی نسلوں کے لیے اچھا سوچیں, ان کے لیے پلان کریں, ان کے لیے کچھ جوڑیں, کچھ سیونگز کریں, کچھ پلان کریں, منصوبہ بندی کریں ان کے لیے. سو مسیحی خاندانی زندگی, پہلی بات, خاندان کی کا تحفظ اور کفالت سربراہ کی ذمہ داری ہے. خاندان کی سیفٹی, اس کی پروٹیکشن اور ان کی ضروریات کی فراہمی, یہ سربراہ کی ذمہ داری ہے. آپ شوہر ہو یا باپ ہو, یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے لیے گھر کا انتظام کرو, ان کے تحفظ کا انتظام کرو, وہ محفوظ رہیں, اچھی جگہ پر رہیں اور ان کی ضرورت کی چیزیں انہیں ملیں. خدا کے کلام نے یہ ہمیں پیٹرن سکھا دیا ہے کہ باپ کی ذمہ داری ہے اپنے خاندان کے لیے, اپنے گھرانے کے لیے روزی روٹی کمائے, رہنے کا, پہننے کا, کھانے پینے کا انتظام کرے. بڑا عام ہے ہمارے, خاص طور پہ دیہات میں ہوتا ہے کہ لڑکا کچھ نہیں کرتا, اس کی شادی کر دو, خود ہی کچھ کرنے کے لگ جائے گا, اس کے پاؤں میں زنجیریں آ جائیں گی, بیڑیاں آ جائیں گی, تو خود ہی ذمہ داری آ جائے گی کندھوں پہ, تو کچھ کر لے گا. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ نہ تو اس کو پہلے کام کرنے کی عادت ہوتی ہے, اس کی مرضی کے خلاف آپ نے شادی کی ہوتی ہے, اور پھر وہ کہتا ہے کہ جی میں کیا سی, میں نے کہا تھا میری شادی کرو, سنبھالو اسے, یہ آپ کی خواہش پہ آئی ہوئی ہے. ایسا نہ کریں. جب تک کوئی شخص اپنے خاندان کی ذمہ داری اٹھانے کے قابل نہیں ہو جاتا, جب تک وہ اپنے بیوی کے لیے جگہ تیار کرنے کے قابل نہیں ہو جاتا جہاں اسے رکھ سکے, جب تک وہ اس کی پوشاک اور اس کی خوراک, اس کی عزت اور اس کے تحفظ کا بندوبست نہیں کر سکتا, بیاہ مت کریں, شادی مت کریں. پہلے اس ذمہ داری کو اٹھانے کے قابل ہوں, پھر شادی کریں. اور کئی لوگ ہیں جوڑے ہی جاتے ہیں, جوڑے ہی جاتے ہیں. اچھا کتنا چاہیے شادی کے لیے, ابھی کم ہے, کتنا چاہیے ابھی کم ہے. بھائی کون سا تم نے برونائی کے سلطان جیسی شادی کرنی ہے, کتنے کروڑ چاہیے تمہیں شادی کے لیے اور عمر گنوا دیتے ہیں. ابھی کچھ اکٹھا کر لوں, ابھی کچھ کام کر لوں, کچھ بنا لوں, پتہ نہیں کیا کرنا. بھائی ایک گھر چاہیے, خوراک چاہیے, پوشاک چاہیے, پہننے کو لباس چاہیے, کھانے کو روٹی چاہیے, عزت کی زندگی چاہیے. یہ آپ کی سیلری میں ہو سکتا ہے تو کرو شادی, کیوں اپنے خاندان کو پریشان کیے ہوئے ہو اپنی شادی ڈیلے کر کے. سو دونوں طرف سوچنے کی ضرورت ہے. اگر آپ اس قابل ہیں کہ اپنی بیوی اور ہونے والے بچوں کی ذمہ داریاں اٹھا سکیں تو شادی کریں, اگر اس قابل نہیں ہے تو نہ کریں, کسی کی زندگی خراب مت کریں. سو یہ خاندان کے سربراہ کی, دا ہیڈ آف فیملی کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ان کے لیے تحفظ کا, ان کی ضرورتوں کی فراہمی کا انتظام کریں. سربراہ کو فیصلے کرنے کا اختیار ہے, جو ہیڈ آف دا فیملی ہے, جو شوہر ہے, جو باپ ہے, اسے فیصلے کرنے کا اختیار ہے, اسے حق ہے. بہت بڑی مثال. अब्राहम से खुदा ने कहा अपना इकलौता बेटा जो तुझे बहुत अजीज है, बहुत प्यारा है, उसे क्या कर दे, कुर्बान कर दे। सारा रास्ते में रुकावट बनी। इसहाक कितना लाडला था, 100 बरस की उम्र में पैदा हुआ, कितना कीमती था, सारा रुकावट नहीं बनती नजर आती। क्या बेटे ने कहा इतना बूढ़ा है, चल मैं जरा तुझे डॉज करके जरा कल्टी दे देता हूं, तुझे गोली करा देता हूं, मेरे पीछे भाग के पकड़ सकता तो पकड़ ले, तू बूढ़ा आदमी है, मैं तो नहीं तेरे काबू आता, क्यों मैं अपनी जान दूं। नहीं, वो लड़का था, भाग सकता था, वो रेजिस्ट कर सकता था, मुजाहमत कर सकता था, झगड़ सकता था अपने बाप से, क्यों मुझे बांध के तू लकड़ियों पर डाल रहा है। क्या उसे उस वक्त समझ ना आई जब लकड़ियां बिछा दी गई और हाथ बांध के उसे लिटा दिया गया लकड़ियों पे, और बाप ने छुरी ली और उस पे वार करने लगा, फरिश्ते ने आवाज दी अपना हाथ उस लड़के पे ना चला। क्या उसे कोई समझ ना आई, वो भाग नहीं सकता था, सब कर सकता था, लेकिन उसने अपने बाप के इख्तियार को समझा कि मेरे बाप को फैसले करने का इख्तियार है। हाजरा लौंडी थी, बीवी बन गई, उससे औलाद पैदा हुई, इस्माइल पैदा हुआ, वो उसे अलग नहीं करना चाहता था, हुक्म हो गया ठीक है जो सारा कहती है मान ले। हाजरा ने लड़ाई नहीं की, इस्माइल नहीं लड़ा उसके साथ कि बाप तू क्यों मुझे छोड़ रहा है, क्यों मुझे बाहर फेंक रहा है तू, मान लिया, क्योंकि सरबराह को फैसलों का इख्तियार है, हेड ऑफ द फैमिली को डिसीशन लेने का इख्तियार है, और ये इख्तियार मसीही खानदान में तस्लीम होना चाहिए कि बाप को शोहर को हक हासिल है कि वो फैसले करें। नौमी वो फैसला पता क्या करती है, वो अपनी बहू से कहती है कि तू खेत में जा, बहू कहती है तेरी जिम्मेदारी है, तू कर, मैं तो घर में रहूंगी। ऐसा ही हुआ, बहू जाती है, बहू को कहा जाता है कि मैं चाहती हूं कि तू बॉयज के करीब जा और मैं उससे तेरी शादी की बात करूंगी, जा। रूथ चली जाती है, नौमी फाटक पे बात करती है रिश्ते की, बॉयज और रूथ के रिश्ते की मामला तय कर देती है, रूथ उसको कबूल करती है। आला है बहू, कितनी अच्छी मिसाल है, अगर सास कभी तल्ख फैसला भी कर दे तो बहुओं को चाहिए तस्लीम कर लें उसे। नौमी सरबराह थी, उसने जो फैसला किया उसकी बहुओं ने कबूल किया। सो सरबराह को फैसला करने का इख्तियार हासिल है, और खानदान के सरबराह का एक यह भी फर्ज है वो ईमान और अकायद के मामले में भी लीड करे। फेथ और क्रीड, जो हमारा ईमान और अकीदे हैं हमारे, जो प्रैक्टिसेस हैं हमारी, उनमें भी सरबराह जिम्मेदार है। अय्यूब की मिसाल देखी हमने कि वो अपने बच्चों के बारे में फिक्रमंद था और कुर्बानी देता था, मजहबी फरीजा अंजाम देता था। खुदा ने बाप को, शोहर को यह जिम्मेदारी दी है कि वो ईमान और अकीदे के हवाले से अपने खानदान को लीड करें। यशुआ ने अपनी कौम से कहा तुम चुन लो किसकी परस्तिश करोगे, रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो खुदावंद की परस्तिश करेंगे। एक खानदान के सरबराह को खुदा ने यह जिम्मेदारी दी है कि तू अपने औलाद को मेरी तालीम दे, तू ये बातें उनके जहन नशी कर, तू उनको सिखा, तू उनको तरबियत दे। खुदावंद यीशु मसीह के जमीनी मां बाप क्या करते थे, वो यीशु मसीह को लेकर गए हैकल में, फर्ज पूरे किए, शरीयत के मुताबिक सारे फर्ज पूरे किए, और फिर वो हर बरस ईद मनाने के लिए यरूशलेम में जाते थे। जब वो 12 बरस का हुआ उनके साथ था, उसे भी लेकर गए वो। सो सरबराह की जिम्मेदारी है ईमान और अकीदे के हवाले से, फेथ और क्रीड के हवाले से अपनी जिम्मेदारी समझे
کہ میرا فرض ہے میں اپنے خاندان کے لیے ایمان اور عقیدہ منتخب کروں اور میں یہ نافذ کروں ان پر. ایمان اور عقیدہ ہماری مسیحی سیٹ اپ میں ایک پرسنل میٹر نہیں رہتا, اٹس اے فیملی میٹر, یہ خاندان کا معاملہ ہے. آپ چوز نہیں کر سکتے اپنی مرضی سے کہ جی میں فلاں چرچ میں چلا جاتا ہوں تو چلو بیوی فلاں چرچ میں چلی جائے, میرے بچے فلاں میں چلے جائیں, ہم ڈفرینٹ ڈفرینٹ ہیں. نہیں, آپ ایز اے ون فیملی یونٹ, ایک خاندان ایک گھرانے کے طور پر آپ کو سربراہ کو یہ ذمہ داری لینی ہے کہ وہ خاندان کے ایمان اور عقیدے پر نظر بھی رکھے, ان کو اپنا ایمان اور عقیدہ منتقل بھی کرے. خدا نے ابراہیم کی بابت کہا تھا کہ انہیں میری باتیں سکھائے گا یا اپنی نسل کو میرے بارے میں بتائے گا. سو یہ ذمہ داری ہے ایک شوہر کی, باپ کی, اور اس کی غیر حاضری میں ماں کی, کہ وہ اپنے گھرانے اپنی اولاد کے ایمان اور عقیدے میں لیڈ کرے. پھر تعلیم اور تربیت اور اصلاح کا انتظام بھی سربراہ کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کے لیے. سکولنگ, پڑھائی لکھائی, ان کی ٹریننگ, ایجوکیشن اور ٹریننگ دو الگ چیزیں ہیں. تعلیم ہمیں سکول سے ملتی ہے, ٹریننگ ہمیں گھر سے ملتی ہے. تربیت, تعلیم سکول سے ملتی ہے, تربیت گھر میں ہوتی ہے. سکول میں 5-6 گھنٹے ہوتے ہیں, باقی سارا دن بچہ اپنے ماں باپ کے پاس رہتا ہے. باپ گھر پہ نہیں تو ماں کے پاس رہتا ہے, اپنے خاندان کے لوگوں کے پاس رہتا ہے, دادا دادی یا نانا نانی کے پاس رہتا ہے. تربیت وہاں ہوتی ہے, یہ سربراہ کی ذمہ داری ہے, اور بائبل ریسپانسیبل کرتی ہے شوہر کو, باپ کو, خاندان کے سربراہ کو کہ تم اپنے اولاد کو تعلیم بھی دو, ان کی تربیت بھی کرو اور انہیں درست بھی کرو, جہاں غلط ہے انہیں درست کرو. یہ مائیں اکثر رکاوٹ بن جاتی ہیں اولاد کی اصلاح میں, درستی میں, کریکشن میں. چھڈو بھی صحیح, میرا بچہ تو دسدا ہے, میرا بیٹے سب کو نظر آتا ہے اس پورے خاندان میں, کسی میں برائیاں ہی ہیں اور کسی کو کچھ اور دکھتا ہی نہیں ہے. اور پھر اس خاتون کے ڈر سے لوگ کہتے ہی نہیں کسی کے بچے کو, چھوڑو پیچھے آئے وہ ماں کے پتی جی ہیں. اپنی اولاد کی اصلاح میں اپنے خاندان کے لوگوں کو حق دو کہ اسے درست کریں. اگر آپ کا بچہ آگ میں گر رہا ہے اپنی مرضی سے, آگ جل رہی ہے اور وہ جان بوجھ کے اس میں شرارتیں کر رہا ہے اور خطرہ ہے کہ وہ گر جائے گا اور آپ پاس نہیں ہو اور آپ کے وہ رشتہ دار جنہیں ہم شریکہ برادری کہتے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں, انہوں نے نہیں چھیڑنا اسے کیونکہ وہ آپ سے ڈرتے ہیں. ہم تیرے بچے کو اگر پکڑ لیں گے کہ وہ آگ میں نہ گرے, وہ شکایت کرے گا اما چاچی نے پکڑ لیا مجھے, تو چاچی کے ساتھ تو پھر اما کی لڑائی ہو جائے گی, تو اس لیے وہ چاچی بولے گی کہ جاؤ پھر آگ میں جلتے ہو تو اما کا کیا ریئیکشن ہوگا اس پہ, ارے پکڑ لیتی میری اولاد بچ تو جاتی. اس وقت بھی کہنا, لڑنا اس سے, تو نے کیوں ہاتھ لگایا میرے بچے کو, وہ میرا بچہ تھا, مرنے دیتی. جو ہمارے بچے کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس کی غلطی کی نشاندہی کرتا ہے, وہ آپ کا مددگار ہے, وہ آپ کا حمایتی ہے, وہ آپ کی اولاد کا حمایتی ہے جو اس کی غلطی آپ کو بتاتا ہے, جو اس کو درست کرنے کی بات کرتا ہے. اگر کوئی شخص آپ کے پاس آپ کی اولاد کی غلطی کی خبر لے کر آئے, شکوا شکایت لے کر آئے, لڑے نہیں اس سے, سنے بات, اس کا شکریہ ادا کریں, آپ نے ہمیں آگاہ کیا, ہم آپ